الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الزانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. سورہ فتح شروع ہوتی ہے یہ ان صورتوں میں شمار ہوتی ہے جو مدینہ منورہ میں بعد ہجرت نازل ہوئیں. اور صلح حدیبیہ پر اس کا نزول ہوا. حدیبیہ کا مقام جو پرانی سڑک جدہ سے مکہ مکرمہ جاتی تھی, اس وقت تو یہ سنگل روڈز ہوتی تھی, وہی راستہ تھا حدیبیہ سے گزر کر جاتی تھی. ہم نے حدیبیہ کی زیارت بھی کی تھی, پھر بعد میں یہ بڑی سڑکیں بن گئیں, موٹر وے بن گئیں اور وہ شارٹیسٹ روٹ انہوں نے کیے, ورنہ مدینہ منورہ جاتے ہوئے بدر سے گزر ہوتا تھا اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے حدیبیہ سے. مختصراً واقعہ یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا, اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور عمرہ فرمایا اور سر منڈوائے, باز نے حلق کرایا اور قربانی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا تو صحابہ کرام کو بھی شوق ہوا, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم پاک سے اور بیت اللہ شریف سے عشق تھا, عشق کی حد تک محبت تھی, صحابہ کرام کو بھی تھی. تو سب نے عرض کی کہ آپ کا خواب تو وہی الہی ہے, تو عمرے کے لیے جانا چاہیے. چنانچہ سن 6 ہجری میں, ہجرت کے 6 سال, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرما لیا اور ساتھ 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہو گئے. اسلحہ میں ہر ایک کے پاس صرف تلواریں تھیں. تلوار تو ایک عام ایسی شے تھی جو ہر عرب ہر وقت ہاتھ میں رکھتا تھا, دوسرا کوئی اسلحہ یا اہتمام جنگ نہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے, راستے میں حدود حرم پر سب نے احرام بھی باندھ لیے. اہل مکہ کو بھی اطلاع ہوئی کہ حضور مکہ مکرمہ تشریف لانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اس میں اپنی بڑی سبکی محسوس کی کہ اتنی جنگوں اور لڑائیوں کے بعد پھر اگر آپ آئیں اور آپ کے صحابہ کرام آئیں اور طواف کریں چلے جائیں تو ہمارے لیے تو لوگ سوچیں گے کہ ہم دب گئے یا ہم کمزور ہو گئے, لہذا انہوں نے روکنے کی تیاری کر لی. اہل مکہ بھی تھے، اہل طائف بھی ان میں شامل ہو گئے، تو ایک لشکر بنا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ آگے اہل مکہ کا لشکر خیمہ زن ہے اور وہ داخلے سے روک رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا، اپنا خادم بھیجا کہ بھئی ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، حرم میں داخلہ تو ساری دنیا کے لیے عام ہے، کوئی اس میں تمہاری دوستی شرط نہیں، ویسے بھی جو قبائل دوست ہیں یا دشمن ہیں تو حرم میں تو سب آتے ہیں، تو ہم حرم کی حاضری کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، قربانی کریں گے اور چلے جائیں گے. لیکن وہ اس پہ بضد رہے کہ ہم آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مکہ کی حدود میں نہیں جانے دیں گے. کچھ لوگ درمیان میں مشرکین مکہ کی طرف سے بھی سفیر بنے، کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفارتکاری ہوئی. بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ روانہ فرمایا کہ وہاں جا کر روسائے شہر سے بات کریں جو ان کے بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں، چونکہ وہاں تو وہ لڑائی والے اور لشکر تھا، اور انہیں سمجھائیں کہ ہمیں صرف عمرہ کرنا ہے اور حرم کا داخلہ تو عام ہے، اس میں تو دوست دشمن کی کوئی تمیز نہیں، حرم سے روکنا کون سی شرافت ہے. وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. ایک صاحب نے جو بعد میں مشرف و اسلام ہو گئے تھے انہیں اپنی پناہ میں لے کر سرداروں سے ملاقات کرائی، لیکن کسی نے نہ مانا، بلکہ انہیں یہ دعوت دی گئی کہ آپ آ تو گئے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، تو آپ عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، صحیح کر لیں، اپنی قربانی کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا تو میں عمرہ نہیں کروں. چنانچہ انہوں نے عمرہ ادا نہیں فرمایا. حالانکہ عمرہ تو اللہ کی عبادت تھی، لیکن یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف وہی ہے جو حضور کی اتباع میں کی جائے. آج کل تو یہ ایک رواج ہو گیا نا، جو چاہتا ہے اپنی طرف سے ایک کام شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے. کوئی نیکی نیکی نہیں ہے جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اور کوئی عبادت عبادت نہیں ہے جس میں حضور کا اتباع نہ. یہ جو ایک شرعی اصطلاح ہے نا بدعت، تو بدعت کا معنی تو ہوتا ہے کوئی نیا کام شروع کرنا، کوئی نئی بات کرنا، کوئی نیا کام کرنا، کوئی نئی چیز بنانا، کسی بات کی ابتدا کرنے کو بدعت کہتے ہیں. لیکن اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ جو کام نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کیا ہو، نہ کرنے کا حکم دیا ہو، وہ کیا جائے اور عبادت سمجھ کے کیا جائے. زندگی کے اور بہت سے دوسرے کام ہیں جنہیں عبادت نہیں سمجھا جاتا، مثلا لباس ہی لے لیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس عہد میں جو لباس تھا وہی ہو، بلکہ لباس کی شرط یہ ہے کہ ستر عورت ہو، مناسب ہو، جسم کو ڈھانپے، گرمی سردی سے بچائے اور اچھا بھی لگے. تو جو بھی ہو، چونکہ یہ عبادات میں تو نہیں ہے، اسی طرح آج کل کے کھانے پینے اس عہد میں یہ کہاں چیزیں تھیں؟ تو یہ چیزیں معاملات اور معمولات میں ہیں، عبادات میں نہیں. لیکن اگر کسی بھی کام کو عبادت یا باعث ثواب سمجھ کر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو وہ بدعت کہلائے گی. اور بدعت کے بارے ارشاد ہے، کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل دلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ ثواب کے کام سوچتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. آج کل تو یہ ہو گیا ہے نا، ہمارے ٹیلی ویژن پر بھی دانشور مناظرے کر رہے ہوتے ہیں، مباحثے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے لوگ حج پر گئے، 3.5 لاکھ کم از کم ایک بندے نے اس کے لیے 3 لاکھ جمع کرایا، تو اگر یہ جمع کر کے غریبوں کو دے دیا جاتا تو یہ خامخواہ کا ثواب ادھر لینے گئے، یہ زیادہ ثواب ہوتا. بلکہ کل پرسوں ایک صاحب پوچھ رہے تھے ایک مولانا سے کہ ایک آدمی حج پہ جاتا ہے اور اس کے پاس ساس پڑوسی جو ہے وہ اتنا مفلس ہے کہ حرام کھانے پہ مجبور ہے، تو وہ حج کے پیسے اسے کیوں نہیں دیتا؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. ہم زندگی بھر کتنا خرچ کرتے ہیں، مساکین کو دینے کے لیے اللہ نے ہر دولت مند کی دولت میں حصہ رکھا ہے اور وہ اربوں بلکہ کھربوں کے حساب سے مسلمان ادا کرتے ہیں، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں. سب غریبوں کا حصہ ہے. صدقات سارا سال لوگ دیتے رہتے ہیں. رمضان المبارک میں عید الفطر سے پہلے فطرانہ دیتے ہیں، غریبوں کی بھی عید ہو جائے. جتنی فصل زمین سے ہوتی ہے اس کا عشر ادا کیا جاتا ہے غربا کے لیے. پھر جہاں کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو اس کا کفارہ بھی یہ ہے کہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا اتنے مسکینوں میں پیسے بانٹ دو. یہ ساری چیزیں اسلام نے ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا ہے. یہ صرف حج پر یا قربانی پر ہی پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور کہیں نہیں ہوتے. ہمارے ہاں اب بات یہاں تک جا پہنچی ہے کہ 3,000 سے لے کر 3 لاکھ تک عورتیں میک اپ کرواتی ہیں. کوئی 3,000، کوئی 10,000، کوئی 20,000، 50,000، 1 لاکھ، 3 لاکھ تک میری معلومات کے مطابق. وہ میک اپ کیا ہوتا ہے؟ وہ چہرے پہ رنگ شنگ مل دیتے ہیں دن بھر. ایک تو نہ وہ منہ دھو سکتی ہیں، نہ وضو کر سکتی ہیں، نہ کوئی اسے ذرا رومال سے بھی پوچھ لیں تو وہ الگ داغ بن جاتا ہے. وہ سارا دن اسے بوتھے کو سنبھال کے پھرتی ہیں، شام کو سوئے صبح اٹھے پھر بھوت کے بھوت، پھر اتنے پیسے دو اور پھر وہ رنگ لگوا. وہاں کسی کو کیوں نہیں خیال آتا کہ منہ تو وضو کرو، صابن سے بھی دھو لو، 5 دفعہ دن میں منہ دھو، منہ صاف رہتا ہے، یہ غریبوں کو کیوں نہ دے دیں؟ ایک عجیب رواج آ گیا ہے، لوگ عید پر دور دوسرے ممالک سے بھی گھروں کو نکل پڑتے تھے اور ملک میں جہاں کہیں دور دراز ہوتے چل پڑتے تھے کہ عید گھر منائیں گے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ خواتین اور بچے بھی مردوں کے ساتھ عید کے دن کھانا باہر کھا رہے ہیں ہوٹلوں پر. کتنوں کی خبریں آئیں، کوئی دیر جا مرا، کوئی کہیں جا مرا، گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچے مر گئے، بیوی مر گئی، خود مر گیا یا زخمی ہو گئے. عید میں لوگ باہر سے گھروں کو آتے تھے، یہ گھروں سے ساروں کو لے کر لد پڑے، کوئی واپس آ گئے، کوئی مارے، کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو آپ عید پر سیر کو گاغان جاتے ہیں اس کے پیسے غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ عید گھر منا لیں اور وہ جو اخراجات وہاں، یہ تو کبھی کسی نے نہیں سوچا. لاہور کے جو نرخ ہیں صرف عورتوں کے لباس کے، ایک کرتا، اس میں سلوار بھی نہیں ہے دوپٹہ بھی نہیں ہے، صرف ایک کرتا 2.5 لاکھ کا بک رہا. آپ جو 50 روپے یا 60 روپے کا کرتا بنا لیتے ہیں 12-15 روپے گز لے کر، وہ زیادہ چلتا ہے. اور 2.5 لاکھ والا تو جو 2.5 لاکھ کا خریدتے ہیں نا، یہ ایک دن پہنتے ہیں پھر دوسرے دن کہتے ہیں اب یہ تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں نے پہنے ہوئے، اب تو یہ پہننے کے قابل نہیں رہا. وہ 2.5 لاکھ غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ جتنے ہمارے غیر ضروری اخراجات ہیں صرف وہ غریبوں کو دے دو، صرف حج کے پیسے غریبوں کو دے دو، قربانی نہ کرو یہ غریبوں کو دے دو. اوپر سے اللہ حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ جی وہ جو جانور کے قریب جائے گا اسے کانگو وائرس ہو جائے گا. وہ ظالم کے بچوں، ہمارے پاس تو ہمارا بینک بیلنس ہیں ہی جانور. کاشتکار کا بینک بیلنس اس کا ٹکڑے زمین ہوتا ہے یا چند جانور. اب ہمارے پاس بھیڑیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، گھوڑے ہیں، تو ہم کس کس جانور کو وہ دوائی لگائیں اور کہاں کہاں منہ پر پٹی باندھ کے دستانے پہن کے جائیں؟ ایک گھر میں تو نہیں ہے، ہر گھر میں کسی کو کانگ وائرس نہیں ہوتا. صرف جو قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں اسے کانگ وائرس ہو جاتے ہیں. حالانکہ قربانی کے جانور جو منڈی میں آتے ہیں وہ ہٹے کٹے، موٹے، تکڑے، صحت مند ہوتے ہیں. بیمار لاغر لے کر کوئی منڈی میں جاتا ہے؟ تو یہ ساری وہ سوچیں ہیں، یعنی آپ اس سوچ کا اندازہ لائیں کہ اللہ نے، یہ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے صاحب نصاب پر، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کا خرچ بھی اٹھا سکتا ہے اور جانے اور آنے کے عرصے میں اہل و عیال کو اخراجات اور والدین کو بھی دے کر جا سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. اور وہ ایسی عبادت ہے کہ خلوص نیت سے اس کے ارکان پورے کر کے حج کیا جائے تو فرمایا گیا کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہوا. اسے بند کر دو، یعنی اللہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ نامناسب ہے. جو یہ آج کے روشن خیال سوچ رہے ہیں یہ موضوع ہے. اب اس کا ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ عند اللہ یہ کتنا بڑا جرم ہوگا. قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے اتباع میں روح زمین پر مسلمان قربانی کرتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے. ہمارے ملک میں کتنی قربانی ہوئی؟ سرکاری اعداد و شمار تو کہتے ہیں جی 18 کروڑ ہیں، 17 کروڑ ہیں، کوئی 20 کہہ دیتے ہیں، لیکن گزشتہ 18 سال سے 20 سال سے مردم شماری نہیں ہوئی. 18-20 سال میں جو لوگ ملٹی پلائی ہوئے ان کا کوئی پتہ نہیں. پھر جو مردم شماری بھی ہوتی ہے تو شہروں میں جو ہوتی ہے اس میں بے شمار خانہ بدوش جھگیوں والے، کچی آبادیوں والے رہ جاتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں 1.5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی، لیکن اگر جا کر اندازہ کیا جائے کم از کم 4 کروڑ ہے. یہ جو 18 کروڑ بتاتے ہیں یہ 22-23 کروڑ سے زیادہ ہے. اگلے دن فگر بتا رہے تھے کہ 74,000 کے 74,94,000 قربانیاں ہوئی ہیں، چلو 75 لاکھ کر لو، تو 24 کروڑ میں سے ایک کروڑ قربانی تو نہیں ہوئی، پونا کروڑ ہوئی ہے. آپ وہ بھی بند کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ پیسے غریبوں کو دے دو، تھی آپ اپنے میک اپ کے پیسے، یہ روزانہ گاڑیوں کے پیسے، یہ ہوٹلوں کے پیسے، یہ عیاشی کے پیسے، یہ ہندوستانی آرمی چیف جو سابقہ تھا ریٹائر ہو گیا، اس پر کسی نے سوال کیا پاکستانی نے کہ کشمیر میں اتنی فوج 7-8 لاکھ آپ نے رکھی ہوئی ہے، 7-8 لاکھ فوج کا راشن، وردی، تنخواہیں، اسلحہ، بارود، تو بڑا خرچ ہے، تو یہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ خرچہ آپ لوگ اٹھاتے ہیں، پاکستانی اٹھاتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے. ہم کیسے اٹھاتے ہیں؟ اس نے کہا ہمیں حکومت نے جو پیسہ آتا ہے ہندوستانی فلموں سے جو پاکستانی دیکھتے ہیں، اس کا جو پیسہ آتا ہے وہ ہمیں کشمیر میں فوجی اخراجات کے لیے دے دیتے ہیں، اور وہ اتنا ہے کہ ہم سے تو وہ ختم نہیں ہوتا. اس نے کہا یہ کشمیر میں فوج تم پاکستانیوں نے رکھی ہوئی ہے، اور اب بھی کل پرسوں بتا رہے تھے کہ جی نئی فلموں کے لیے 8-10 دن پہلے کی ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے، سنیمے کے ٹکٹ کی قیمت انہوں نے 2 گنا کر دیے، پھر بھی لوگ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں، مرد عورتیں قطاروں میں دھکے کھا رہے ہیں. وہاں غریب بھول جاتے ہیں، وہاں کیوں غریب یاد نہیں آتے؟ جہاں اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے وہاں آپ کو غریب یاد آ جاتے ہیں. کیا غریب اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ اللہ کے اسلام نے تو غریبوں کے لیے کتنے کتنے حقوق رکھے، کتنی تاکید کی ہے. تو عبادات کو اپنی عقل کے مطابق ڈھالنا یہ کفر ہے. کام وہ حضرت عثمان کیوں طواف نہیں کر سکتے تھے جب شہر مکہ میں موجود تھے، اور جو باہر سے مکہ جاتا ہے اس پر تو عمرہ واجب ہو جاتا ہے. باہر سے آفاقی جو حد حرم میں جاتا ہے اس پر عمرہ واجب ہو جاتا ہے، اسے عمرہ کرنا پڑتا ہے. تو عمرہ تو واجب بھی ہوگا، انہوں نے فرمایا اگر حضور نہیں کریں گے تو میں نہیں کروں. اب واپس آ گئے تھے، آپ نے نہیں کیا تھا، اگلے سال حضور کے ساتھ گئے تو کیا. تو عبادات میں یہ خیال رہے کہ عبادت اطاعت کے لیے ہے، بحث و تمیز کے لیے اور نئی ایجادات کے لیے نہیں ہے، اور اس میں شرط ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے منشا کے مطابق ہو، حکم کے مطابق ہو، اطاعت ہو. یہاں حدیبیہ میں یہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ واپس تو آ نہیں سکے تھے، کوئی جواب نہیں پہنچا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت دکھ ہوا، اور آپ نے جو لوگ وہاں موجود تھے 1400 صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی. حدیبیہ میں پہلی دفعہ موت پر بیعت لی، کہ موت پر بیعت یہ تھی کہ ہم ٹکرائیں گے اہل مکہ سے، لڑیں گے، اور اگر مارے گئے تو آخری آدمی آخری تلوار تک لڑے گا، نہ کوئی بھاگے گا نہ کوئی صلح کرے گا. جب موت پر بیعت ہوئی، جس کا ذکر اللہ کریم نے اس سورت میں 2 دفعہ فرمایا، تو خبر تو مقابل لشکر کو بھی ہوتی تھی، اس سے بھی اہل مکہ گھبرائے. درمیان میں کچھ سفارت چلتی رہی. عروہ بن مسعود سقفی بنو سقیف قبیلے کے سردار تھے اور بڑے معقول آدمی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لشکر کو پیغام بھیجا کہ بھئی آپ ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم واپس چلے جائیں گے، اور اگر چاہو تو ہمارے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل مکہ مجھے چھوڑ دو، تم میرے ساتھ جنگ نہ کرو، باقی عرب بھرا ہوا مختلف قبائل سے، وہ جانے ہم جانے، اگر انہوں نے ہمیں مار دیا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر ہم ان پر غالب آ گئے تو پھر تم دیکھ لینا تمہاری مرضی ہوگی، یا اسلام قبول کر لینا یا جنگ کر لینا. یہ باتیں جب عروہ بن مسعود ثقفی نے سنی تو اس نے کہا یار بات معقول لگتی ہے، مجھے جا لینا. وہ بھی اہل مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آیا، بغور جائزہ لیتا رہا. اس نے دیکھا کہ بارگاہ رسالت میں صحابہ ایسے بیٹھتے ہیں جیسے وہ پتھر کے بت ہوں، بلکہ ایک خوبصورت محاورہ یہاں بتایا جاتا ہے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. حضور لب مبارک اگر تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو زمین پر کوئی نہیں جانے دیتا، کوئی نہ کوئی ہاتھ پہ لے لیتا ہے، اسے چہرے پہ اور بازوؤں پہ اور جسم پہ مل دیتا ہے. وہ بازل ایرانی نے اسے منظوم کیا ہے نا حملے حیدری میں، محمد جو انداز لاب دہن براں آب خون میں کنند انجمن، گیرند و مالند و بردست و رو وزاں آب تازہ کنند آب رو، کہ وہ تو ہاتھ پہ لے لیتے ہیں اور مل کے چہرے پہ ملتے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے چہرے پہ نور آئے گا، یہ ہماری آبرو کا سبب ہے. حضور جب وضو فرماتے ہیں تو ایک قطرہ پانی کا نیچے کوئی نہیں جانے دیتا، ہاتھوں پہ لیتے ہیں، منہوں پہ ملتے ہیں، چہروں پہ ملتے ہیں، سروں پہ، جسم پہ مل لیتے ہیں. جب حضور لب مبارک واہ کرتے ہیں تو پن ڈراپ سائلنس ہو جاتی ہے، کوئی چوں نہیں کرتا. تو وہ جب واپس گیا تو اس نے اہل مکہ سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو، میں بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں اور بادشاہی عمرا اور ان کے آداب اور قواعد اور شاہی دربار اور روکداب دیکھے، لیکن جو محبت، جو ادب، جو کرینہ محمد رسول اللہ کے غلام ہوا وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. اہل مکہ کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ 1400 لوگ کسی ایک قبیلے یا ایک خاندان کے نہیں ہیں، مختلف خاندان، ان کا قول تھا مختلف ماؤں کے بیٹے ہیں، بھاگ جائیں گے ایک دوسرے کو چھوڑ کر. اس نے کہا ناممکن، یہ 1400 کے 1400 آپ کے قدموں میں شہید ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ یا تم انہیں عمرہ کرنے دو، اگر اس میں تمہاری ضد ہے تو پھر ان سے معاہدہ کر لو، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. لڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، تم بھاگو گے ان میں سے کوئی نہیں بھاگے گا. اس دوران کچھ حالات سخت بھی ہو گئے. حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کی طرف سے لشکر کے سالار تھے، وہ بھی بڑے تیز فن حرب کے ماہر آدمی مانے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دستہ، پہلا دستہ متعین فرما دی ایک صحابی کی سرکردگی میں کہ تم اگر حضرت عثمان شہید ہو گئے تو تم جنگ کی ابتدا کرو گے. دریں سنا زور کا وقت ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور صحابہ اکرام نے زہر کی نماز ادا کی. تو حضرت خالد دیکھتے رہے، انہوں نے کہا ہم نے موقع ضائع کر دیا. اور جب یہ سارے سجدے میں پڑے تھے، ہم ٹوٹ پڑتے، یلغار کر دیتے تو انہیں تیس نیس کر دیتے. خیر اس نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی ان کا دوسری نماز کا وقت آ جائے. اسی وقت یہ حکم بھی نازل ہوا صلاۃ الخوف کا کہ کافر چاہتے ہیں آپ سارے نماز میں مصروف ہوں تو آپ پر حلہ بول دیں، آپ جب نماز پڑھاتے ہیں تو آدھے لوگ آپ کے ساتھ دو رکعت پڑھیں، آدھے محاذ پہ ڈٹے رہیں، اور دو رکعت پڑھ کر پھر وہ محاذ پہ چلے جائیں اور دوسرے آ کر آپ کے ساتھ دو رکعت پڑھ لیں تو ان غازیوں کی دو رکعت بھی چار شمار ہو جائیں گی. یہ حکم وہیں نازل ہوگا. بالآخر بات یہی پہنچی کہ معاہدہ کیا جائے اور معاہدے کی شرائط رکھی گئی. پہلی شرط تو یہ تھی کہ امسال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ سے واپس چلے جائیں, اگلے سال آپ تشریف لائیں اور صرف تلوار ہی ساتھ لائیں, مسلح نہ ہو, باقی اسلحہ نہ ہو, قربانی کے جانور لائیں, عمرہ کریں, قربانی کریں, دو دن مکہ مکرمہ میں ٹھہریں اور واپس چلے جائیں. باقی اور شرائط بھی بڑی سخت تھیں جن میں ایک بنیادی شرط یہ بھی تھی, ایک اچھی بات, کہ دس سال اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی, نہ مسلمان حملہ کریں گے نہ اہل مکہ کریں گے, اور عرب قبائل آزاد ہوں گے, وہ چاہیں تو اہل مکہ کے ساتھ الحاق کر لیں, چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ کر لیں. مسلمان اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا جائے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا, لیکن اگر کوئی اسلام ترک کر کے مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائے گا تو مشرکین اسے واپس نہیں کریں. ابھی بڑی کڑی شرط تھی, صحابہ کرام اس پہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے بالکل انہوں نے کہا جی جان تو ایک دن دینی ہے حضور, آج کیوں نہ دے دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہم اللہ کا رسول ہیں, ہم حق پر ہیں. فرمایا ہم حق پر ہیں. تو فرمایا پھر ہم یہ دب کر سلو کیوں, ہم شہید کیوں نہ ہوں؟ لیکن حضور نے وہ سلو قبول فرمائی جس میں بظاہر مسلمانوں نے بڑی دب کر سلو کی تھی, بلکہ ابو جندل نامی ایک شخص جو تھے مسلمان ہو گئے مکہ مکرمہ میں, ان کا والد طاقتور امیر آدمی تھا, اس نے انہیں قید کر دیا, سزائیں ویزائیں دیتا تھا, وہ بھاگ کر حدیبیہ پہنچ گئے. تو شرط کا امتحان تو وہیں آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو, اللہ کریم راستے کھول دے گا, تم آزاد ہو جاؤ گے, تھوڑا اور صبر کرو, آپ نے واپس کر دی. معاہدہ لکھا گیا, یہاں سفیروں کے, کاتبوں کے, صحابہ کرام کے اسماء گرامی ہیں جو اس وقت مجھے میرے ذہن میں نہیں رہتے, میرا وہ ذہن کام بھی نہیں کر رہا کچھ بیماری کی وجہ سے, تو جو صاحب بھی نقل فرمائیں وہ اسرار التنزیل سے دیکھ کر اسماء گرامی لکھ لیں. معاہدہ لکھنے کا وقت آ گیا, لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل مکہ کی طرف سے جو نمائندہ تھا اس نے کہا جی ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے, رحمان رحیم کون ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے, تو جو ہمارا رواج ہے وہ لکھا جائے بسم اللہ کا, بسم اللہم. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لکھنے والے تھے, نبی کریم نے فرمایا یار بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے مٹا دو, اس کی جگہ وہ لکھ دو بسم اللہم. آگے حضور نے لکھوایا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے فلاں کے درمیان, تو انہوں نے پھر اعتراض کر دیا کہ جی ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کس بات کا, تو یا محمد بن عبداللہ لکھیں اور ہمارا لکھیں محمد الرسول اللہ, تو اگر ہم مان لیں تو پھر معاہدے کیا دو, پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کاٹ دو. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ میں نے لکھ تو دیا ہے, کاٹنے کی ضرورت میری تو نہیں, میں نہیں مٹا سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست شفقت سے مٹا دیا, اور یہ معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, لیکن وہاں آپ نے اپنا نام نامی اس دن لکھا محمد بن عبداللہ کی طرف سے, یہ آپ سے سلف کا معجزہ تھا کہ آپ نے وہاں لکھ دیا. بے شمار معجزات کا ضرور ہوا, کنویں بنے ہوئے تھے پانی کے، جس میں پانی تھا وہ مشرکین نے قبضہ کر لیا. مسلمانوں کے قریب جو کیمپ کے حصے میں آیا اس میں کنواں تو تھا لیکن معمولی پانی رستا رہتا تھا اور ذخیرہ بھی نہیں ہوتا تھا، بھرنے کے قابل پانی نکالنے کا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی، آپ نے فرمایا، آپ نے کلی کر کے لعاب دہن دیا کہ یہ اس کنویں میں پھینک دو اور میرا تیر اس میں گاڑ دو. اللہ کریم کی شان، اتنا اس میں پانی آیا کہ وہ اوپر تک لبالب بھر گیا اور تمام صحابہ کرام نے اوپر سے بیٹھ کر برتن بھرے. یہ معجزہ بھی واپسی پہ ظاہر ہوا کہ زاد راہ ختم ہو گیا، تھوڑے دنوں کا تھا، وہاں اتنے دن آ گئے تو کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں. جب حضور حدیبیہ سے صلح کر کے واپس مدینہ منورہ آ رہے تھے، عرض کی گئی، یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں بچا. فرمایا کچھ پس خوردہ تو لوگوں کے پاس ہوگا، کسی کے پاس ایک آدھ کھجور، کسی کے پاس کوئی روٹی کا ٹکڑا، کسی کے پاس کوئی پنیر کا، کچھ چیزیں کھانے، کوئی بچا کھچا تو ہوگا. فرمایا یہاں جمع کر. چادر بچھا دی گئی، اس پر سارا جمع کر دیا گیا. حضور نے دعا فرمایا، فرمایا اپنے اپنے برتن کھانے سے بھر لو، کھاؤ بھی، واپسی تک کا، گھر تک کا، مدینہ منورہ پہنچنے تک کا ذخیرہ بھی کر لو. سب نے کھایا بھی، سب نے اپنے برتن جو آپ کے ان کے پاس تھے راشن کے وہ سارے بھی بھر لیے، اور وہ کھانا جوں کا توں رہا، جتنا رکھا تھا اتنا ہی رہا. سارے لشکر نے کھا بھی لیا، سب نے اپنے ذخیرے کے جو تھے وہ بھی بھر لیے. تو اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور بھی ہوا. صلح ہو گئی، شرط یہ ٹھہری کہ 10 سال اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی. صحابہ کرام کو بڑا دکھ تھا، آپ نے فرمایا سر منڈا دو، قربانیاں یہیں کر دو، احرام کھول دو. تو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا بال کٹوائے، بال مبارک کٹوائے، قربانی کرنے کا حکم دیا، پھر سب نے احرام کھولے، کسی نے کٹوائے، کسی نے منڈوائے، قربانیاں کی، احرام کھول دی اور وہاں سے واپس آ گئے. تو بظاہر اتنی دب کر صلح ہوئی تھی کہ مشرکین بڑے بغلے بجا رہے تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گیا، ہم نے عمرہ بھی نہیں کرنے دیا اور شرائط صلح بڑی سخت اور اپنی مرضی سے رکھی. اللہ کریم نے سورہ فتح نازل فرمائی، فرمائے انا فتحنا لك فتحا مبینا، ہم نے آپ کے لیے بہت بڑی اور واضح اور روشن فتح، جسے دنیا تسلیم کرے گی وہ کر. صحابہ کرام پریشان تھے کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا میں نے تو اپنے حبیب کو فتح دی. اب دنیا میں ہوتا کچھ ہے لیکن اس کا جو آخری نتیجہ نکلتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. بعض باتیں ہمیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں لیکن نتیجتاً وہ مفید ثابت ہوتی ہیں، بعض باتیں ہمیں پسندیدہ اور بڑی پیاری لگتی ہیں، نتیجتاً رسوائی ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. تو یہاں بظاہر تو لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کے صلح کی، لیکن اللہ نے فرمایا انا فتحنا لك فتحا، ہم نے آپ کے لیے بہت بڑی ایسی فتح، فتح مبین، روشن، جسے کائنات مانیں گی کہ آپ کو فتح ہوئی. اور واقعی نتیجے کے اعتبار سے ایسا ہوا، جب حضور واپس تشریف لائے تو آپ خیبر تشریف لے گئے اور خیبر فتح ہو گیا، بے شمار مال غنیمت بھی مسلمانوں کو آیا اور یہود کی سازشیں بھی ختم ہو گئیں. پھر قبائل عرب میں سے جب امن قائم ہو گیا تو بے شمار قبائل کے وفد آئے اور انہوں نے، کچھ نے اسلام قبول کر لیا جو خوش نصیب تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے صلح کے معاہدے کر لیے کہ ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، ہمیں سہولتیں دی جائیں. تو یہ کام 2 سال ہوتا رہا. فتح خیبر کا بھی عجیب واقعہ ہے، آگے آ جائے گا، اپنے مقام پر بات کر لیں گے. تا تمہید کافی لمبی ہو گئی. تو فرمایا ایک تو یہ ظاہری فتح ہے کہ اسلام کے نفاذ کی راہ ہموار ہو گئی, اب آرام سے مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی کی بنیاد رکھی جائے گی, حملہ آوروں کا روز کا خطرہ ٹل گیا. دوسرا اس میں یہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف فرما. پچھلی سے مراد ہے جو آج تک ہو چکی ہیں, اگلی سے مراد ہے جو آئندہ وصال مبارک تک ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ عصمت خاص ہے نبوت ہے, اور ہر نبی معصوم ہو. معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے خطا ہو نہیں سکتی, گناہ کر نہیں ہوتا ہی نہیں, گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. تو یہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, اور لفظ ذم کا استعمال کیا تو اللہ کر سکتے ہیں, وہ جانتے ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اجتہاداً بعض اوقات یہ صادر ہو جاتا ہے کہ ترک اولا ہو جاتا ہے, یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں, ایک زیادہ مناسب ہے دوسری اس سے کم مناسب. تو کبھی نبی اپنے اجتہاد سے وہ دوسری صورت جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت فرما لی, حالانکہ نہ کرتے تو وہ مناسب تھا, لیکن وہ گناہ نہیں تھا. اسی طرح بدر میں جب قیدی آئے تو سیدنا فاروق اعظم اور بہت سے صحابہ نے حکم دیا کہ جس جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اسے قتل کریں, سب کو قتل کیا جائے. بعد میں مشورہ دیا کہ حضور ان سے رعایت کی جائے, فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. تو آپ نے فدیہ لے کر چھوڑنے والی بات پسند فرمائی, اس پر عمل فرمایا. بعد میں اللہ کا حکم نازل ہوا کہ بہتر تھا انہیں قتل کر دیتے, یعنی وہ زیادہ مناسب تھا. تو وہ ترک اولا ہو گیا نا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترک اولا کو اپنی طرف سے خطا سمجھتے تھے کہ یہ خطا ہو گیا. وہ خطا تو نہیں تھی, ترک اولا تو اجتہاد مجتہد مصیب اللہ ہوتا ہے, اجتہاد کا ثواب ملتا ہے. تو ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس طرح کا جو کام آپ سے جس میں ترک اولا کا صدور ہو گیا, اگر پہلے ہو گیا یا آئندہ ہو جائے سب معاف. ایک نعمت تو یہ عطا ہو گئی, دوسری یہ ہوئی وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, جتنی نعمت, جتنے انعامات, جتنے درجات اللہ کی بارگاہ سے بندہ لے سکتا ہے وہ سب آپ کو عطا کر. اپنی نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دی گئی. آپ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انما انا قاسم واللہ یوتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں تو بانٹنے پر ہوں, تقسیم کرنے والا ہوں, قاسم ہوں, اللہ عطا کیے جا رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں, دینے والا رب جلیل ہے میں بانٹ رہا ہوں. تو یہاں فرمایا کہ جتنی نعمتیں قیامت تک کوئی علوم دین کے خزانے حاصل کرتا ہے, کوئی مراقبات اور مقامات حاصل کرتا ہے, کوئی ولایت اور کوئی منازل حاصل کرتا ہے, کوئی عہدے اور مراتب اور کتب اور غوث بنتا ہے, کوئی مال و دولت دنیا جمع کرتا ہے, کوئی آخرت کی, کوئی بات جو بھی بھلی بات پہنچ سکتی ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی اقدس میں ڈال دی. اب سب کائنات آپ کی خوش اچھی, جسے لینا ہے اسے آپ سے لینا. اب کوئی تصور باقی بچتا ہے کہ جہاں حضور کا حکم نہ ہو وہ کام کیا جائے اور وہ نیکی ہو؟ یہ تصور ہی نہیں بچتا. وہی نیکی ہے جو دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور آپ کو سیدھے راستے پر چلا دے. نبی تو ہوتا ہی ہادی مہدی ہے، شروع سے سیدھے راستے پر ہوتا ہے. یہاں صراط مستقیمہ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں صحیح کھری اسلامی ریاست بھی بن جائے، اس میں اسلام کا نفاذ بھی ہو جائے، لوگ اس پر عمل کرنے میں بھی آزاد ہوں، اور کسی کا کھٹکا اور خدشہ بھی نہ رہے، کوئی رخنا اندازی اور دخل اندازی کرنے والا بھی نہ رہے، کوئی حملہ آور بھی باقی نہ رہے، کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی رکاوٹ. فرمایا یہ اتنی بڑی فتح ہے کہ اس نے دین و دنیا کی ساری نعمتیں آپ کی جھولی مبارک میں ڈال دیں اور آپ کے مشن کو مکمل کر دیا. ریاست اسلامی کی بنیاد پڑ گئی، نفاذ اسلام بھی ہو جائے گا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی زبردست مدد آپ کے ساتھ. چنانچہ یہی دیکھا گیا. پھر اس کے بعد فتوحات شروع ہوئیں. 2 سال کا عرصہ گزرا تھا، اس میں حکومتوں کو، حکمرانوں کو بین الاقوامی طور پر حضور نے نامہ مبارک بھیجے. اسی عرصے میں دعوت دی گئی، بعض جو خوش نصیب تھے وہ مسلمان ہوئے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا لیکن احترام کیا. ایک بدبخت ایسا تھا، خسرو پرویز، جس نے آپ کے قاصد کو بھی شہید کر دیا اور نامہ مبارک پھاڑ کر پھینک دیا. اب تو یہاں ہر بندے کا نام پرویز نظر آتا ہے مجھے، اور مزے کی بات یہ محمد پرویز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پرویز دشمن تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی کہ اس نے آپ کا نام مبارک پھاڑ دیا، تو آپ نے فرمایا اللہم مزق ملکہ کل ممزقین، اس نے میرا خط پھاڑا ہے، اللہ اس کی بادشاہی کے ٹکڑے کر لے، جس طرح خط کے ٹکڑے. چنانچہ اسے اس کے بیٹے شیرویا نے قتل کر دیا، خود حکمران بنا، زہر کھا کے، غلطی سے زہر کھا بیٹھا، وہ زہر کھا کے مر گیا. وہ ایک عورت کو حکمران بنایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اطلاع ہوئی تو فرمایا جس ملک کی سربراہ عورت ہوگی اس ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ملک کبھی مستفید نہیں ہو سکتا، فائدے میں نہیں جا سکتا. چنانچہ رفتہ رفتہ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سارا ایران فتح ہو گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور یہ ایران کی وہ ریاست تھی، اس کے بارے لکھتے ہیں مورخ، کے نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں آبادی ہوئی تو جو پہلی حکومت بنی وہ ایران کی تھی، اور مسلمانوں کی فتح تک وہ مسلسل ایک ہی خاندان میں آ رہی تھی. اور یہ آتش پرست تھے، اور یہ ایک تو یہ سمندر ہوتا ہے نا، یہ پانی کا ذخیرہ جو ہے، تو ایک میم پر زبر ہے سمندر ہوتا ہے، سمندر ایک کیڑا ہوتا ہے، وہ آگ میں پیدا ہوتا ہے اور کم از کم 10,000 سال آگ جلتی رہے تو اس میں سمندر پیدا، کیڑے پیدا ہو جاتے. دنیا میں اس کا وجود ایران کے آتشکدے میں پایا گیا. اتنی لمبی ریاست اور سلطنت آ رہی تھی، اور بڑی مستحکم، مضبوط، لو لشکر، دولت، مال، خزانے، قلعے، فوجیں. نامہ مبارک پھاڑا، حضور نے فرمایا اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے کر دیا، اور اس کی بادشاہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو کر ہمیشہ کے لیے ان کا نشان مٹ گیا. والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، فرمایا میں نے جہاں آپ کو نوازا، اتنی عنایات، اتنے انعامات، اتنی نعمتیں عطا کی، وہاں میں نے آپ کے خادموں کو میں بھولا نہیں. میں نے ایمان والوں کے دلوں میں بھی تسلی نازل فرما دی. یہ تو کل 1400 بندے تھے، ادھر مکے والوں کا لشکر تو بہت بڑا تھا، بنو ثقیف بھی ان کے ساتھ مل گئے، وہ خود ایک پورا لشکر تھا، لیکن مسلمانوں پر گھبراہٹ نہیں آئی. فرمایا میں نے ان کے دل میں تسلی ڈال دی. یا اللہ، یہ تسلی ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف انہیں کفار کا ڈر نکل گیا، نہیں فرمایا، نہیں یہ نہیں بات. جو سکینہ نازل فرمائی تھی اس کا کام یہ تھا، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہ پہلے بھی ایماندار ہیں، پہلے ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس نزول سکینہ سے ان کے ایمان اور بلند ہو گئے، بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، مضبوط ہو گئے. آج کل تو کچھ عجیب سے حالات ہیں اور کچھ عجیب سے طبقے ہیں، بھانگی چرسی شرابی، اور وہ پوچھتے ہیں صحابہ میں ایمان تھا بھی کہ نہیں. وہ جن کی گواہی وہ دے رہا ہے کہ ان میں ایمان تو پہلے بڑا مضبوط بہت تھا جو خادمان رسالت تھے، لیکن میں نے سکینہ نازل فرما کر اس کو کروڑوں گنے بڑھا دیا. لیزدادوا ایمانا مع، پہلے ایمان تھا لیکن میں نے اسے کروڑوں گنے اربوں گنے اپنی شان کے مطابق اسے بڑھا دیا. وللہ جنود السماوات والارض، یہ مشرکین اور کفار اور غیر اسلامی طاقتیں کیا فوج لائیں گی؟ کائنات کے سارے لشکر تو اس کے قبضۂ قدرت میں ہیں. یہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے خلاف کیا فوج لائیں گی؟ یہاں یار ایک سوال بڑا عجیب سا میرے دل میں آتا ہے کہ اللہ کریم اتباع رسالت پر ایمان کی زیادتی کی خبر بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں سارے زمین و آسمانی لشکر بھی میرے ہیں، میں لشکر بھیج کے مدد کر سکتا ہوں. تو ہمیں تو پون صدی گزر گئی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہم نے بنا لیا، ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی، بے شمار لوگوں نے ہجرت کی، جانیں دیں، راستوں میں مارے گئے، عزتیں لٹ گئیں، بیٹیاں کافروں نے چھین لیں، بے شمار لوگ، اتنے لوگ راستوں میں مرے، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا. آوارہ کتوں نے اور گدوں نے انسانی گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، اتنے رج گئے تھے کہ درختوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، نیچے لاشیں گل سڑ رہی ہوتی تو وہ کھانے کو نہیں آتے. ان سب قربانیوں کے بعد پھر ہماری وہ جمہوریت 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 ہو رہی ہے، نہ اسلام نافذ ہوا، نہ اسلامی نظام آیا. ہاں ایک غنیمت ہے کہ کوئی اسلام پر عمل کرنا چاہے تو اسے زبردستی روکا نہیں جاتا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. تو یہ کیوں نافذ نہیں ہو سکا؟ میری رائے میں نفاذ اسلام میں ہم مخلص نہیں. اگر ہم مخلص ہوتے، اگر ہم میں وہ حدیبیہ والا ایمان ہوتا، اگر ہمارا یقین اور ہماری محبت و صحابہ کی مثالی محبت ہوتی تو کب کا نافذ ہو چکا ہوتا، کیونکہ سارے لشکر تو اللہ کے ہیں، اسے کون روک سکتا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں نا اسلام نافذ کرو، ہم نفاذ کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ہم خود اسلام پر عمل نہیں کرتے، ہمارا خود یقین نہیں ہے نہ اللہ پر نہ رسول پر نہ دین پر، ہم لوگوں کی جیبیں کاٹنے پر بیٹھے ہیں، ہم لوگوں سے پیسے جمع کرنے پر بیٹھے ہیں، ہم لوگوں سے شرینیاں لینے اور دولت کمانے پر بیٹھے ہیں. ہر بندہ نام دین کا لیتا ہے، کمانا دنیا چاہتا ہے، دین دین کر کے بھی دنیا بیان کروں گا، اتنے لاکھ دو گے تو میں تقریر کروں گا، تمہارے ہاں نماز تو پڑھا دوں گا لیکن اتنے لاکھ لوں گا، تمہارے بچوں کو پڑھا دوں گا لیکن اتنے پیسے لوں گا. وہ بات کہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنایا، وہ بات نہیں رہی. ہم میں سے مولویوں پیروں میں سے لے کر عام آدمی تک اکثریت دنیا کی طالب ہے، دین کا نفاذ چاہتی نہیں ہے، نعرے لگاتے رہتے ہیں دین نافذ کرو، اور جو نعرے لگاتے ہیں ان کا کیا 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 کرتی ہیں یہ دینی قوتیں، دینی جماعتیں، اتنے عرصے سے چل رہی ہیں، ہر جماعت اقتدار میں آ جاتی ہے اور اپنا وہ معاملات اپنی پسند کے نافذ کر دیتی ہے. یہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کی بنیاد ہی غلط ہے. مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، خفا ہوں گے. زکوٰۃ، صدقات، زمین کا عشر، قربانی کی کھالیں، یہ سیاسی مصرف کے لیے نہیں ہے، یہ غریبوں کا حق ہے. ہماری دینی جماعتیں یہ سارا مال جمع کر کے سیاست کرتی ہیں، تو بنیاد تو دین کی آپ نے ڈھا دی، آپ دین نافذ کیسے کریں گے؟ آپ کے کام کی بنیاد ہی دین کے خلاف ہے. اپنے گھر سے پیسے سیاست کے لیے دو، اپنے دوستوں سے، ان کے ذاتی مال سے پیسے، زکات صدقات تو جانے دو جہاں اس کا مصرف، غیر غربا و مساکین پر جانے دو. تو جب بنیادی پتھر ہی ٹیڑھا ہے تو اس پر دیوار کہاں بنے گی اور مکان کہاں بنے گا؟ تو ہم اسلام اسلام کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں مزہ دنیا میں آیا ہوا ہے، ہم آخرت کے طالب نہیں رہے. اللہ کریم کا احسان ہے مجھ پر، میں بڑا خطا کار اور گناہگار اور جاہل آدمی تھا، اللہ کریم نے احسان فرمایا. حضرت شیخ المکرم، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے ساتھ اللہ نے وابستہ کر دیا. مجھے اس شعبے میں 60 سال ہو گئے لگ بھگ، 60 کے قریب ہو گئے. مجھے حسرت ہوتی ہے، بے شمار دنیا میں اللہ نے بات پھیلائی، بے شمار لوگ ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. رات کا ذکر یہاں ہوتا ہے، انٹرنیشنلی ہوتا ہے، آسٹریلیا سے او امریکہ کے مغربی کنارے تک اور چین سے افریقہ تک ساتھی اس میں شریک ہوتے ہیں، الحمدللہ. لیکن ایک بات کی حسرت ہی رہی، ملاقات کے لیے آئیں، ای میل کریں یا خط بھیجیں، ہر بندے کا مسئلہ دنیا کا ہوتا ہے، کبھی کسی نے دین کے بارے میں مجھے لکھا؟ حسرت رہتی ہے کہ میں کوئی خط کھولتا تو وہ کوئی مسئلہ پوچھتا، میں کوئی خط کھولتا تو وہ ذکر کا طریقہ پوچھتا، کوئی ای میل کھولتا تو وہ بات کرتا نظر آتا کہ فلاں مراقبے کی کیا کیفیت ہے. ملنے آتے ہیں، سارا دن مصروف رہتا ہوں، کوئی تو آتا کہ جی اب 10 منٹ ذکر کرا دیں. ہم نے وہاں ساتھیوں کو بٹھا رکھا ہے کہ جو آئے اسے ذکر ضرور کرو، خود اس کے لیے کوئی نہیں آتا. یار اس قوم کو یہ نفاذ اسلام کے ساتھ مخلص ہے؟ نہیں ہے. اگر ہم چاہتے تو کب کا ہو چکا ہوتا. ہم چاہتے ہیں میں جو مرضی کروں دوسرے پر اسلام نافذ ہو جائے. سارا دن حکمرانوں پہ تنقید ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حق ہے لوگوں کا تنقید کریں، لیکن تنقید کرنے والے کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کام خود تو نہیں کر رہے ہو. اگر خود بھی کر رہے ہو تو تنقید کا کیا فائدہ. وہ کسی کو لوگوں نے پکڑ لیا تھا نا، حکایات ہیں، حکایات بھی سبق آموز ہوتی ہیں، اور فیصلہ کیا کہ اسے سنسار کر دو، پتھر مار مار کر اسے مار ڈالو. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے، یہ میں بیٹھا ہوں، تم مجھے مار کے پتھر مار ڈالو، لیکن میری ایک شرط میری بھی مانو. میں نے تمہارے کہنے پر موت قبول کر لی، تم میری بھی ایک بات مانو. کیا؟ اس نے کہا جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو نہ وہ مجھے پتھر مارے. مجھے تو گناہگار کر کے مار رہے ہو نا، تو جو خود گناہگار ہیں وہ مجھے کیوں مارے؟ ان کو تو خود مارنے چاہیے. وہ لوگ مارے جو گناہ نہیں کرتے، تو کسی نے پتھر نہیں اٹھایا تھا. ہمارا یہی حال ہے، اللہ گواہ ہے حسرت رہتی ہے کہ جو آتا ہے دنیا جو آتا ہے دنیا جو آتا ہے دنیا کا کوئی کیا کر لے گا یار, اس کا اپنا نظام ہے, بندے پیدا کرنا مارنا, صحت دینا بیماری دینا, رزق دینا فراخی دینا تنگے, یہ سارا اس کا اپنا نظام ہے, کوئی اس کا کیا کر لے گا. میں اور آپ ہم خادم ہیں بارگاہ رسالت پناہی کے, ہم کسی کو دے سکتے ہیں اگر تو کوئی وہ لفظ, کوئی وہ حرف, کوئی وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہو وہ ہم آگے پہنچا سکتے. ہم روپے نہیں دے سکتے, ہم صحت نہیں دے سکتے, ہم جائیدادیں نہیں دے سکتے, ہم ملازمتیں نہیں دے سکتے, ہم اولادیں پیدا نہیں کر, یہ اس کے کام ہے, وہ تم جانو وہ جانو, اس سے بات کرو نا, کیوں وہاں شرماتی ہے, تمہارا پروردگار نہیں ہے, تمہیں اس نے پیدا نہیں کیا, تمہیں روزی نہیں دے رہا, تمہیں بیوی بچے مال دولت عزت عہدے کس نے دیے ہیں, تو پھر کوئی مشکل بھی آ گئی ہے تو اس کا دروازہ کھلا ہے کرو. اب ہمارا کام تو یہ ہے کہ اب آپ کو وہاں حاضری کا اور بات کرنے کا سلیقہ سکھا دیں, وہ ہم سے ضرور سیکھو, لیکن بات تو وہاں کرو. لیکن اللہ کی شان ہے یہ حسرت ہی رہتی ہے. تو اگر ہم میں انفرادی طور پر یہ تبدیلی نہیں آتی کہ ہم دنیا تک تو چل ہی رہے, کوئی دین کا بھی سوچیں, نمازیں پوری ہیں جی پوری ہیں, ساری پڑھتے ہو جی ساری پڑھتا ہوں, یار پتہ چلتا ہے تمہاری نمازیں چھوٹتی ہیں, ہاں جی فجر چھوٹ جاتی ہے قضا کر لیتا ہوں, یہ کہاں پوری ہیں یار, کلب نہیں چھوٹتا, دفتر نہیں چھوٹتا, دکان نہیں چھوٹتی, نماز ہی چھوٹتی ہے. او جی رات کو دیر سے سوئے تھے, یار الارم لگا لو 15 منٹ کے لیے, اٹھ کر وضو کرو, نماز پڑھ کے پھر سو جاؤ, کون روکتا ہے, 10 بجے تک سونا ہے تو سوئے رہو, لیکن نماز تو وقت پر پڑھو. او جی بس چھو پھر قضا کر لیتا ہوں, کبھی دکان کو قضا کر لو, دفتر کو ایک دن قضا کر کے دیکھو, تو قضا ہوتی ہے حادثاتی طور پر, اتفاقاً کبھی آنکھ نہیں کھلی یا بیمار ہو گیا یا سفر یا نہیں پڑھ سکا تو قضا کا, جان بوجھ کر چھوڑ دینا سوئے رہنا یہ کون سی قضا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں زمین و آسمان کے لشکر میرے قبضے قدرت میں ہیں, اور اللہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے, ہر بات کا علم بھی ہے, اور وہ صاحب حکمت ہے. نفاذ اسلام مشکل نہیں ہے, ہمارا اسلام نافذ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اگر ہماری نیت ہمارا ارادہ اکثریت میں وہ لوگ ہو جائیں نا پاکستان میں جو نفاذ اسلام چاہتے ہیں, تو ایک اقلیت روکتی بھی رہے اسلام نافذ ہو جائے گا, اللہ اس کے اسباب پیدا کر دے. لیکن دکھ آتا ہے اپنی مسلمانی پر کہ ہم دعوے تو کرتے ہیں لیکن طلب ہمارے اندر صرف دنیا کی ہے. یار کسی کو یہ بھی تو فکر ہو کل قبر میں کیا ہوگا, وہ جی گھر میں یہ تکلیف ہوگی, فلاں کو وہ ہوگی, اور رو پڑتے ہیں, وہ جی میرے بیٹے کو یہ روتے ہیں, ٹھیک ہے رونا چاہیے, بیٹا ہے دکھ ہے, لیکن اگر اسی بیٹے کی روح قبض ہوگی قبر میں کیا کرے گا, کبھی سوچا, مجھے خود جانا ہے میں وہاں کیا کروں گا. یار وہی بات بیٹھ کے کر لیں, یہ قبر میں کل کیا ہوگا, حسرت رہتی ہے. اولاد کے لیے تعویذ دے دو, یار اس نے آپ گن کے مخلوق پیدا کرنی ہے, اس نے طے کر رکھا ہے فیصلہ, اس نے ہمارے تعویذوں سے پندے مرتے یا پیدا ہوتے تو موج ہو جاتی, ہمیں تو پھر وہ بڑی قدرت مل جاتی. یہ مخلوق کا کام نہیں, خالق کا کام ہے, خالق سے بات, وہ کہتے ہیں آؤ یار میرے ساتھ بات کرو, تم کرنا نہیں چاہتے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب, میرے حبیب میرے بارے کو میرا بندہ پوچھے تو کہہ دے تیرے سب کے قریب میں ہوں. اجیب دعوت الدائے زادت، جب کوئی بھی ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کی بات مان لیتا ہوں ایک چھوٹی سی شرط کے ساتھ، فل یستجیبو لی، تم بھی تو میری مانو، منوانا چاہتے ہو مانتے نہیں ہو. اذا سالہ کے بعد ہی انی، جب میرے بارے کوئی پوچھے میرے حبیب بتا دو انی قریب، تیرے سب سے قریب تر میں ہوں، اور میری رحمت کی وسعت یہ ہے کہ اجیب دعوت الدائے، جب کوئی دعا مانگتا ہے مجھ سے طلب کرتا ہے میں قبول کر لیتا ہوں، عطا کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی شرط کے ساتھ، فل یستجیبو لی، تم بھی تو میری بات مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر پختہ ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تمہاری باتیں بھی مانی جائیں. اب تم کفر کرو، ناشکری کرو، مجھ پر ایمان ہی نہیں رکھو، تو میں تمہارا پابند ہوں کہ تمہاری باتیں مانتا ہوں. تو بات تو صاف ہے بھائی میاں، اپنا معاملہ خود رکھو، مزہ آ جائے. سارے لشکر زمین و آسمان کے اللہ کے ہیں، اور وہ چاہتا ہے، وہ خوش ہے اس بات پر، وہ راضی ہے اس بات پر، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی بخشش سے نوازے، انہیں اپنے باغوں میں، ہمیشہ قائم رہنے والے باغوں میں داخل فرمائے، جنتوں میں داخل ہوں آئے. وہ باغ ایسے ہیں کہ نہریں جن کے تابع ہیں. یہاں تو باغ نہروں کے تابع ہیں نا، جہاں پانی جاتا ہے وہاں باغ لگ سکتا ہے، جہاں پانی نہیں جاتا نہیں. وہاں فرمایا نہریں باغوں کے، جہاں باغ لگاؤ گے پانی وہاں آ جائے گا، تم پہاڑ کی چوٹی پہ لگاؤ پانی وہاں پہنچے گا. پانی تابع ہے باغوں کے جنت میں، اور خالدین فیہا، پھر وہاں ہمیشہ رہیں، کوئی خطرہ نہ بیماری کا، نہ بڑھاپے کا، نہ کمزوری کا، نہ وہاں سے نکل جانے کا، نہ موت کا کوئی ڈر خطرہ نہ، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جن کا ایمان درست ہوگا، عقیدہ درست ہوگا، کوشش صحیح کریں گے، ان سے غلطیاں بھی ہو گئیں تو میں معاف کر دوں گا. بتقاضائے بشریت جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، وہ بھی معاف فرما دوں گا. وَقَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، ساری زندگی کامیابی کے پیچھے پھرتے ہو، کامیابیاں تلاش کرتے رہتے ہو، کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم سرخرو ہو جاؤ. دنیا میں کوئی بھوکا رہا تو کیا فرق پڑا، کسی نے پیٹ بھر کے کھایا تو کیا فرق پڑا، کسی نے ریشمی لباس پہن لیا، کسی نے کھدر پہن لیا، کوئی فرق نہیں پڑا، کسی نے سونے کے زیورات پہن لیے، کسی نے نہیں. یہ کامیابی نہیں ہے تم وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے، بادشاہ بن گئے، یہ کامیابی یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں تم سرخ روح ہو جاؤ، تم جیت گئے. ذالک عند اللہ فوزا عظیما، من زخزخ عن النار ودخل الجنت فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو، جیت گیا ہو. کامیابی کا یہاں پتہ چلے گا، یہاں آ کر پتہ چلے گا کون کامیاب ہوا، کون نامراد رہا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔